نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. خاندان کا ادارہ, اس کے یہ تین ڈائمنشنز ہیں, ایک والدین اور اولاد کا تعلق, ایک شوہر اور بیوی کا تعلق, ایک بھائیوں اور بہنوں کا آپس میں تعلق. یہ جس طرح تھری ڈائمنشنل سپیس کا ہمارا کانسیپٹ ہے, ایسے ہی خاندان کے ادارے کے بھی یہ تین ابعاد ہیں, ڈائمنشنز ہیں, تین عرضے ہیں. اب آج ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا ہے مرد اور عورت کے مابین توازن جو اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے. نہایت پیچیدہ الجھنوں میں سے شاید سب سے زیادہ پیچیدہ الجھن ہے کہ جس کا تعلق اجتماعیات انسانیہ سے, مرد اور عورت کے درمیان توازن, فرد اور اجتماعیت کے درمیان توازن, سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن. یہ تین مسئلے حل ہو جائیں تو انسانی زندگی میں جو اجتماعی مسائل ہیں ان سب کے اندر بھلائی پیدا ہو جائے گی, عدل اور توازن پیدا ہو جائے گا. یہ جو تین ڈائمنشنز میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے, ان میں بھی سب سے پیچیدہ مسئلہ مرد اور عورت کا ہے. شوہر اور بیوی کے مابین حقوق اور اختیارات کا توازن کیا ہو؟ ویسے بھی خاندان کا ادارہ چاہے اس کے وہ تین ابعاد ہیں, لیکن غور کیجئے تو اس کا آغاز ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج سے. چنانچہ قرآن مجید میں جو سب سے جامع سورت ہے ان مسائل پر وہ سورہ نساء ہے. اس کا نام بھی آپ دیکھیے تو اس میں سورہ نساء عورتوں والی سورت, اگرچہ نام قرآن مجید میں سورتوں کے مضامین کے مناسبت سے عام طور پر نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے نام میں بھی ایک معنویت موجود ہے. اور اس کا آغاز ہوتا ہے اس عظیم آیت سے جس کا ذکر یہاں بہت مرتبہ ہوا ہے, اس لیے کہ وہی خطبہ نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو, تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ایک نفس واحدہ سے, ایک جان سے, اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا, اور پھیلا دیے ان دونوں سے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت. اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو, اور رحمی رشتوں کا لحاظ کرو, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی فرما رہا ہے. تو غور کیجئے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو رشتہ ازدواج وجود میں آتا ہے, اسی سے آگے اولاد وجود میں آتی ہے, پھر اس اولاد کے مابین رشتہ اخوت وجود میں آتا ہے, بہن بھائیوں کے درمیان وہ محبت, اس کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو اصل میں جڑ والا مسئلہ تو یہی ہے, اس کے ضمن میں میں نے جہاں تک غور کیا اس رشتے کے بھی دو پہلو ہیں. ایک ہے ان کے مابین حقوق اور اختیارات کا توازن اور خاندان کے اس ادارے کے اندر استحکام نظم کے اعتبار سے، دوسرا ہے ان کے مابین محبت و الفت اور مودت اور باہمی اعتماد، کہ جس سے اس ادارے میں ان اچھائیوں کے پنپنے اور پروان چڑھنے کے مواقع پیدا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اللہ کو پسند ہیں. تو ایک تو ہے اس ادارے کا استحکام، اگر مستحکم ہی نہ ہو، مزمحل ہو، کوئی نظم اس میں نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو، تو یہ تو یوں سمجھیے کہ کسی بھی ادارے کے بارے میں کہ جہاں نظم نہ ہو، جہاں کوئی پابندی نہ ہو قواعد و ضوابط کی، اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ ہمارے اس ڈھیلے ڈھالے معاشرے میں ہر شخص کو معلوم ہے. پھر جب یہ مستحکم ہو جائے ادارہ، تبھی تو پھر اس سے خیر اور بھلائی وجود میں آئے گی. اور اس خیر اور بھلائی کے وجود میں آنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس میں محبت و مودت اور الفت اور باہمی اعتماد کی چاشنی پیدا ہو. جو پہلا مسئلہ ہے وہ اہم تر ہے، اور اس کے ضمن میں اس دور میں، جدید تہذیب میں، انسان نے فکر کے اعتبار سے بہت بڑی ٹھوکر کھائی. اور وہ ٹھوکر ہے، اس کو اگر میں عنوان دوں تو وہ ہے نظریہ مساوات مرد و زن. عورتوں اور مردوں کے درمیان مساوات کا تصور، لفظ مساوات یقیناً بڑا خوش آئند لفظ ہے، بڑا پسندیدہ لفظ ہے، بہت دل کو لبھانے والا لفظ ہے، لیکن اس لفظ کا غلط استعمال، بے محل استعمال، غلط جگہ پر استعمال، واقعہ یہ ہے کہ وہ نہایت سنگین قسم کی پیچیدگیاں اور مسائل کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. مرد و زن کے مابین ایک مساوات تو وہ ہے کہ جس کا قرآن بھی قائل ہے، وہ مساوات ہے بحیثیت انسان ان کے مابین مساوات. مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ برابر ہیں. اس برابری کا ظہور ہوتا ہے اس اعتبار سے، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ مرد کی بھی اپنی ایک ذمہ دار حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اور عورت کی بھی ایک ذمہ دار حیثیت ہے. مرد کا بھی ایک قانونی تشخص ہے، عورت کا بھی ایک قانونی تشخص ہے. مرد کی بھی ایک اخلاقی حیثیت ہے، عورت کی بھی ایک اخلاقی حیثیت ہے. ان تینوں میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں. جہاں تک ایک قانونی تشخص اور حیثیت کا تعلق ہے، مرد جو بھی ہمارے ہاں تصور ہے محدود معنی میں ملکیت کا، مرد کو ملکیت کا حق ہے، عورت کو بھی ملکیت کا حق ہے. مرد کی ملکیت ہو سکتی ہے، عورت کی بھی ملکیت ہو سکتی ہے. اسی طرح عزت نفس جیسے مرد کی ہے ویسے عورت کی بھی ہے. شرافت انسانی جس کو ہم کہیں گے، اس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں. مسجود ملائک ہونے کا مقام اگر مرد کا ہے تو یہ عورت کا بھی ہے. بعضکم من بعض، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، حسنات میں، صدقات میں اگر مرد پیش قدمی کر سکتے ہیں تو عورت بھی کر سکتی ہے. اور جو کچھ مرد کمائے گا وہ مرد کے لیے ہے، اور جو عورت کمائے گی وہ عورت کے لیے. اخلاقی ذمہ داری اور مسئولیت جس طرح مرد کی ہے ایسے ہی عورت کی بھی ہے. تو انسانی شرافت، انسانی عظمت، عزت نفس، انسان کا قانونی تشخص، انسان کا اخلاقی وجود، ان تمام اعتبارات سے مرد اور عورت کے درمیان کامل مساوات ہے عزو قرآن. اس پہلو سے ان کے مابین کوئی فرق اور تفاوت نہیں. لیکن اس سے ذرا آگے آئیے. اسلام دین فطرت ہے, وہ فطرت کو نظر انداز نہیں کرتا. مرد اور عورت کی جسمانی ساخت میں بھی فرق ہے اور نفسیاتی ساخت میں بھی فرق ہے. صرف جسم کا معاملہ نہیں, وہ تو اندھے کو بھی نظر آتا ہے, لیکن جو اس کی اصل معنوی, جو اس کا پہلو ہے, باطنی پہلو ہے, جو ہماری ان جو حصے ظاہری ہے اس کی گرفت میں نہیں آتا, وہ در حقیقت نفسیاتی ساخت کا معاملہ ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے عورت اور مرد کی جسمانی ساخت میں بھی اور عورت اور مرد کی نفسیاتی ساخت میں. جسمانی ساخت میں مرد کے اندر قوت زیادہ رکھی گئی, جسمانی قوت زیادہ ہے. اسی طریقے سے مرد میں فعلیت ہے, عورت میں انفعالیت ہے. اب یہ دو الفاظ جو ہیں, ایک میں اقدام ہے, آگے بڑھنے کا مادہ ہے, دوسرے میں نفسیاتی اعتبار سے وہ کیفیت نہیں ہے, گریز ہے. اور اسی گریز میں در حقیقت عورت کی نسوانیت کا اصل حسن مزمر ہے. پھر یہ کہ میں خالص فزیکل اور فیزیولوجیکل لیول پر بات کر رہا ہوں, مرد کے جسم کا بہت کم حصہ ہے جو بقائے نسل کے فریضے سے متعلق ہو. یہ جو حیات کا معاملہ ہے اس کے بارے میں جان لیجئے کہ جو بنیادی حیوانی جبلت ہے, اینیمل انسٹنکٹ, اس میں ایک تو ہے پریزرویشن آف دی سیلف, جان بچانا, اپنا تحفظ. اس کے لیے یہ کھانا پینا ہے, سارے ہمارے اندر وہ جبلی تقاضے ہیں جس سے ہم اپنے اس وجود کو, اپنے حیات کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں. اور دوسرا بہت ہی موٹیو, بہت ہی امپورٹنٹ موٹیو, وہ ہے بقائے نسل, پریزرویشن آف دی اسپیشیز, اپنی نسل کو برقرار رکھنا. یہ حیوانی جبلت ہے حیات کے بنیادی تقاضوں میں سے. حیات اپنا تسلسل چاہتی ہے, اور اس تسلسل کے یہ دو رخ ہیں, اپنی ذات کا تسلسل, اور جہاں اپنی ذات ختم ہوتی نظر آئے وہاں اپنی نسل کے تسلسل کے ذریعے سے بھی ایک تسکین حاصل کرتی ہے یہ حیات, کے در حقیقت یہ میرا ہی تسلسل ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ خالص فزیکل اور فیزیولوجیکل عضویاتی سطح پر اگر غور کریں گے تو عورت کے وجود کا جتنا بڑا حصہ اس دوسرے داعیے سے متعلق ہے, مرد کا نہیں. یہ ہے وہ جسمانی ساخت کا فرق اور نفسیاتی ساخت کا فرق, کہ اس کو نظر انداز کر کے دونوں کو برابر کر دینا واقعہ یہ ہے کہ نہایت اندھا پن ہے. انسان بصارت ظاہری سے بھی محروم ہو گیا ہو کہ اس کو وہ جسمانی فرق نظر نہ آ رہا ہو, اور بصیرت باطنی سے بھی محروم ہو گیا ہو کہ اسے وہ نفسیاتی ساخت کا فرق نظر نہ آ رہا ہو, تبھی وہ اتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کر سکتا ہے کہ دونوں کی ذمہ داریاں اور دونوں کے فرائض ایک جیسے معین کر دیے جائیں. اسلام نے ان کے درمیان ایک تقسیم کی ہے, حصول معاش کی جد و جہد. اب دیکھیے, میں نے دو بیسک انسٹنکٹس معین کیے ہیں, پریزرویشن آف دی سیلف جو ہے, حصول معاش, اپنے بقا کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی کا سارا بوجھ مرد پر ڈالا ہے. کمائے وہ, بھاگ دوڑ وہ کرے, کسی چلانی ہو تو اس کا کام ہے, ہل چلانا ہے تو اس کا کام ہے, ملکی دفاع ہے تو اس کا کام ہے, عورت کا کام نہیں ہے. بالکل کوئی ایمرجنسی کے حالات ہو تو معاملہ دوسرا ہے, وہاں تو ہر قاعدہ اور قانون جو ہے وقتی طور پر معطل ہو جاتا ہے. اس کے کچھ واقعات کو مد نظر رکھ کر جنرلائزیشنز اور مستقل قواعد و ضوابط نہیں بنائے جا سکتے, وہ ایکسیپشنز ہیں. لیکن در حقیقت یہ جو زیادہ وزنی کام ہے جس میں جسمانی مشقت کی زیادہ ضرورت ہے، پریزرویشن آف دی سیلف کے لیے معاشی جد و جہد اور اپنی آزادی اور وقار اس کے تحفظ کے لیے دفاعی جد و جہد، اس کا سارا بار مرد پر ہے، عورت پر نہیں. عورت پر وہ دوسرا انسٹنکٹ ہے جو غالب ہے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز. اس کی جسمانی ساخت بھی ادھر اشارہ کر رہی ہے، اس کی نفسیاتی ساخت بھی ادھر اشارہ کر رہی ہے. اس کے اندر نزاکت جو ہے وہ اس کا اصل حسن ہے. اس کو گھر کی چار دیواری میں بٹھا کر اصلا اسی ذمہ داری کا سارا بوجھ اس پر ڈالا گیا. یہ ہے اصل فلسفہ. اس کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ ساری گاڑی جو ہے تمدن کی وہ بالکل غلط ہو جائے. یہ ڈویژن آف ورک ہے، یہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، یہ دائرہ کار کا جدا جدا تعین ہے جو عین فطرت کے مطابق ہے. اس میں چاہے آپ فزیکل سطح پر غور کریں اور چاہے فزیولوجیکل سطح پر غور کریں، چاہے عام ظاہری جسمانی ساخت کا معاملہ مد نظر رکھیں، چاہے وہ جو باطنی نفسیات انسانی ہیں ان کے فرق کو تفاوت کو سامنے رکھیں، ان سب سے جو چیز بالکل قطعیت کے ساتھ جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی ذمہ داریاں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان دونوں کے فرائض ایک دوسرے نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان دونوں کا دائرہ کار ایک جیسا نہیں ہو سکتا. نارملی اس میں فرق رہے گا، تفاوت رہے گا. ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے پیش نظر ان کو جدا گانا ذمہ داریاں سونپی جائیں گی. ہاں ایکسیپشنز میں ہوگا کوئی معاملہ، اگر کہیں کوئی ایمرجنسی ہے، کہیں جنگ ہے، کہیں حادثہ ہے، کوئی اور اس طرح کی صورتحال ہے تو معاملات جو ہے وہ ایکسیپشنل ہوں گے، ورنہ عام قاعدہ اور قانون یہ. اس مسئلے کا تعلق چونکہ وہ جو میں نے دوسرا پہلو گنوایا ہے جس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی، لہذا اسے اب یہی چھوڑ کر ایک تیسری سطح ہے اس مسئلے کی، اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو ذرا زیادہ نازک ہے. ذہن میں رکھیے، نظریہ مساوات مرد و زن پر گفتگو ہو رہی ہے. ایک مساوات کا اسلام قائل ہے، انسان کی حیثیت سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. انسانی شرافت، انسانی عظمت، انسانی عزت، انسان کا ایک قانونی تشخص کا حامل ہونا، اس کے قانونی حقوق بحیثیت انسان، اس کا ایک اخلاقی وجود اور اس کا اس اعتبار سے اللہ کے ہاں ذمہ دار ہونا، نیکیوں کا اجر پانا، بدیوں کی سزا پانا، اس کے اعتبار سے بحیثیت انسان مرد اور عورت بالکل مساوی ہے، کوئی فرق نہیں. اس میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیت بڑی پیاری ہے کہ جہاں جو چوٹی کے اعمال ہیں دین کے ان کا ذکر کیا گیا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو خواہ عورت ہو، اور تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو. مرد اور عورت بحیثیت انسان تو ان کے درمیان کامل مساوات ہے، لیکن دوسرے درجے پر آ کر میں نے عرض کیا کہ جسمانی ساخت اور نفسیاتی ساخت دونوں کے اعتبار سے ان میں فرق ہے، اس فرق کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریوں کا تعین ایک جیسا نہیں ہے. جو کرتا ہے وہ حماقت میں مبتلا، وہ نظر انداز کر رہا ہے اس جسمانی ساخت کے فرق کو بھی اور نفسیاتی ساخت کے فرق کو بھی. لہذا اسلام کے نظام معاشرت میں یہ بنیادی فرق ہے، اس میں تقسیم ہے ذمہ داریوں کی اور دائرہ کار کی. مرد کے ذمہ زیادہ بوجھ حصول معاش کا اور دفاع، یہ اصل کام ہے مرد کا، اور اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. پریزرویشن آف دی سیلف کا معاملہ جو ہے اس میں زیادہ بوجھ مرد پر ہے. پریزرویشن آف دی اسپیشیز، یہ دائرہ کار جو ہے یہ عورت کا ہے، اس کے جسمانی ساتھ بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اس کی نفسیاتی ساتھ بھی پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اس کا اصل وظیفہ حیات یہ ہے۔ لہذا گھر کے اندر کی ذمہ داریوں کا اس کو امین بنایا گیا، وہ بوجھ اس پر ڈالا گیا، حالانکہ ویسے وہ بوجھ کم بوجھ نہیں ہے۔ راتوں کو جاگتی ہے ماں، اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا ماں ہی جاگتی ہے، باپ نہیں جاگتا۔ صبح سے شام تک کی محنت شاختہ کر کے جو آیا ہوا ہو وہ رات کو سوتا ہے، یہ ماں بوجھ اٹھاتی ہے، وہ راتوں کو جاگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاقی حقوق میں، حسن سلوک کے معاملے میں شریعت اسلامی نے ماں کا حق جو ہے باپ پر تین درجے فائق رکھا ہے۔ تیسری سطح ہے اس نظریہ مساوات و زن، جہاں آ کر بالکل غلط ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ ابھی تک ہم گفتگو کر رہے تھے مرد اور عورت، اب ہم گفتگو کریں گے شوہر اور بیوی کی حیثیت سے۔ یہ ایک بالکل جدا گانا حیثیت ہے، مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، بحیثیت انسان برابر ہیں، لیکن جب ان میں ایک تعلق قائم ہوا شوہر اور بیوی کا، تو شوہر اور بیوی کے حیثیت آپ سے تو قطعاً اس اعتبار سے تو مساوات کا تصور انتہائی مہلک تھا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ بحیثیت انسان افسر اور ماتحت برابر ہیں، منسٹر ہو چاہے اس کا شوفر ہو، اور چاہے اس کا کوئی اردلی ہو، اور چاہے اس کا کوئی پین ہو، بحیثیت انسان برابر ہیں۔ یہ اگرچہ ہمیں اپنے معاشرے میں یہ منظر نظر نہیں آتا، ہمیں 200 برس کی غلامی بہت مار گئی ہے، ہمارے جو یہ نچلے طبقات ہیں ان کی عزت نفس جو ہے اس کو بڑی ٹھیس پہنچائی گئی ہے، کچل دیا گیا ہے۔ یہ پچھلے دور میں کچھ تھوڑا سا کچھ ایمینسیپیشن کا معاملہ ہوا تھا، وہ بھی کچھ غلط انداز میں ہوا تو نتیجے خراب نکلے، صحیح نہیں نکلے، لیکن اس اعتبار سے بات غلط نہیں تھی کہ مزدور کی بھی عزت نفس جو ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے، اور کاشتکار کو بھی انسان سمجھا جانا چاہیے، اسے گدھا اور حیوان نہیں سمجھ لینا چاہیے، اسے بالکل بار برداری کا اونٹ اور کولو کا بیل نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس اعتبار سے وہ ایک رخ تو صحیح تھا، انداز غلط ہوا ہے، اور اس میں اس غلط انداز نے نتیجے غلط نکال دیے، لیکن بات اصلا غلط نہیں تھی۔ کچھ پریسٹیج جو ہے انسان کی بحیثیت انسان، اس کو ری اسرٹ کرنا، اس کو دوبارہ قائم کرنا، یہ مطلوب ہے اپنی جگہ پر، یہ اعلیٰ قدر ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں بعض دوسرے معاشروں میں یہ چیز نظر آتی ہے، کچھ ہمارے ہاں پٹھانوں کے ہاں یہ آپ کو رنگ نظر آ جائے گا، وہ فرق و تفاوت نہیں، ان میں عزت نفس ہے، پھر یہ کہ ان میں بڑے اور اونچے اگرچہ یعنی مالی اعتبار سے فرق ہے، لیکن بحیثیت انسان جو ہے ان کے درمیان، ان کی ذہنیت میں، ان کی نفسیات میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں۔ یہ نقشہ اگر دیکھنا ہو اس دور میں بھی آپ کو سعودی عرب میں نظر آ جائے گا کہ وزیر صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے وزیر ہیں اپنی کرسی پر، ان کے فرائض ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور جو ان کا بواب ہے دروازے پر جو کھڑا ہوا ہے پین، وہ پین ہے، اس کے اپنے فرائض ہیں، لیکن جب دوپہر کے کھانے کا وقت آئے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر صاحب علیحدہ اپنا کھانا کھا لیں، وہ بواب اور ان کا شوفر، ان کا پین ساتھ بیٹھے گا، بحیثیت انسان وہ برابر ہے۔ اور آپ کو کہیں ان کے بواب میں اور کہیں ان کے کسی بھی شوف سواق میں کہیں آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو کچھ کم تر سمجھتا ہے، یہ برابر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، بحیثیت انسان برابر ہے، لیکن فرائض میں برابر نہیں، اختیارات میں برابر نہیں۔ اگر اندر سے افسر کی گھنٹی پر فوراً چپراسی نہیں آتا تو وہ معزول کیے جانے کے قابل ہے، وہاں وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتا۔ فرض منصبی کے اعتبار سے اونچ نیچ ہے، اختیارات کے اعتبار سے اونچ نیچ ہے، ان کے مختلف سٹیٹس بھی ہے، کوئی کار پر آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، یہ سارا فرق و تفاوت ہے، اس کے بغیر تو دنیا کا کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو ایک ہے حیثیت منصبی، اس کا فرق و تفاوت، ایک ہے حیثیت انسان، ان کا ایک ہونا، یہ دونوں چیزیں بیک وقت سامنے رکھنی ہوں گی۔ تو مرد اور عورت مساوی ہیں بحیثیت انسان، لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج وجود میں آتا ہے، اب وہ محض ایک مرد نہیں ہے، اب وہ شوہر ہے، اور یہ محض ایک عورت نہیں ہے، یہ بیوی ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق جب قائم ہوگا تو اب زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا. اور اس کو میں دھڑلے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید نے جس کو بڑے ہی بلند الفاظ میں کہا ہے، واضح الفاظ میں کہا، الرجال قوامون علی النساء، یہاں آ کر معاملہ جو ہے وہ بالکل دوسرا ہے. بحیثیت انسان ان کا مساوی ہونا وہ بالکل اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ شوہر اور بیوی ہونے کے اعتبار سے وہ مساوی نہیں، اس لیے کہ اب ان دونوں نے مل کر ایک ادارے کی بنیاد رکھی ہے. اور کوئی ادارہ دنیا میں ایسا نہیں ہے، تصور کیجئے کہ جس کے دو ہیڈز ہوں اور دونوں بالکل مساوی اختیارات والے ہوں. آپ کوئی دفتر چلا کر دکھا دیجئے، کوئی انجمن چلا کر دکھا دیجئے، کوئی ایسوسیشن ورک کر کے دکھا دیجئے، چھوٹے سے چھوٹا ادارہ لے لیجئے، اس میں دو بالکل مساوی حقوق و اختیار رکھنے والے ہیڈز اگر ہوں گے تو نہیں چل سکتا. قرآن مجید نے اسی کو توحید کی ایک بہت بڑی دلیل کی حیثیت سے استعمال کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہتن، جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے آلہا ہیں، لفسدتا، تو زمین و آسمان میں فساد رونما ہو جائے. ایک کی مرضی کچھ ہے، دوسری کی کچھ ہے، سورج کا دیوتا اور ہے، پانی کا دیوتا اور ہے، ان کے درمیان اگر ٹھن جائے تو سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بخارات بن کر اوپر نہ جائے تو نظام تو معطل ہوا. یہ اختیار مطلق جو ہے اس کائنات میں صرف اللہ کا ہے، تب یہ نظام چل رہا ہے. اگر یہ نہ ہو، فیصلہ کن طور پر ایک مختار مطلق نہ ہو، تو نظام نہیں چل سکتا، چھوٹے سے چھوٹا نظام نہیں چل سکتا، خیر بڑے نظام کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لفسدتا. ایک اور جگہ فرمایا، اللہ ذہب کلو الہ بما خلق، اگر ہر معبود علیحدہ ہوتا اور اس نے علیحدہ علیحدہ تخلیقات کی ہوتی تو جیسے اس بڑھیا کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، وہ ناراض ہو گئی تھی تو وہ اپنا مرغا لے کر چل پڑی گاؤں سے کہ اب دیکھیں صبح کیسے ہوگی، میرے مرغے کے بغیر نہ اذان ہوگی اور نہ صبح ہوگی. تو آپ سوچئے ذرا اسی واقعے کو کہ ہر معبود اپنی تخلیق کو لے کر چلتا بنتا تو یہ نظام تو درہم برہم ہو جاتا. یہ تو ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مدبر ہے، ایک ہی ناظم ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے سورج پر بھی اور چاند پر بھی اور ہوا پر بھی اور پانی پر بھی اور زمین پر بھی آسمانوں پر. وہ زمین میں بھی وہی الہ ہے اور آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے، تب یہ نظام چل رہا ہے، ورنہ ایک دن کے لیے یہ نظام چلنا ممکن نہیں. تو آپ سوچئے کتنی یہ بالکل ہمارے سامنے دو اور دو چار کی طرح کی حقیقتیں ہیں اگر غور کرے انسان. تو یہ جو تیسری سطح میں نے عرض کی، اس میں عظیم فرق و تفاوت ہے، مرد کو قوام بنایا گیا ہے. یہ بات ایک تو سورہ بقرہ میں آئی، سورہ بقرہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، شریعت محمدی علیہ صاحب الصلات والسلام کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورہ بقرہ میں تیار ہوا، اس لیے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ پہلی مدنی سورت ہے بالاتفاق، اس میں کسی اختلاف کا کوئی شائبہ نہیں. اب مکے میں جب تک حضور رہے، مسلمان رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابھی تو اسلام کا غلبہ تھا ہی نہیں، کفر اور شرک جو ہے وہ غالب تھے، لہذا وہاں اپنا نظام اپنا قانون چلانے کا کوئی موقع ہی نہیں. لہذا مکی صورتوں میں آپ کو شریعت کے قوانین اور حلال اور حرام یہ نہیں ملے گا. مدینہ میں آ کر، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، حضور کا داخلہ جو ہوا مدینہ منورہ میں تو وہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوا، لہذا یہاں اب ضرورت تھی اپنا قانون اپنا نظام اپنی مرضی کے مطابق جتنے اجتماعی ادارے ہیں اب ان کو استوار کیا جائے اپنے فکر کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق، اپنی اقدار حیات کے مطابق، لہذا احکام دینے شروع کیے گئے سورہ بقرہ. لیکن تدریج چونکہ ملحوظ تھی، جو بگڑا ہوا ماحول تھا اس کو دفعتاً بدلنا تو قرین مصلحت نہیں، تدریج ہے، لہذا پہلے ابتدائی احکام جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں آئے، لیکن اس سے بلو پرنٹ بن گیا. اس کے بعد احکام جو ہیں آنے شروع ہوئے، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ نور اور سورہ احزاب، یہ مختلف جو صورتیں ہیں مدنی صورتیں، ان میں پھر اب احکام تفصیل کے ساتھ آنے شروع. تو اس میں تو اس مسئلے پر ہمیں ایک بہت مختصر ٹکڑا ملتا ہے آیت نمبر 227 کا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. دیکھیے وہ پورا جو نظریہ ہے اس میں ایک نٹ شیل میں موجود ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اب تک اس سب کو یہ ایک مختصر سے ٹکڑے میں، پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا آخری حصہ ہے. عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، لہن، یہ لام اور علا میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بحث کی ہے، یہ دو عجیب قسم کے حروف ہیں، حروف جار میں سے، یہ ایک دوسرے کی ضد کے طور پر آتے ہیں. لام کسی کے حق میں ہونا، علا کسی کے خلاف جانا. لام کو ہم کہہ دیں گے حقوق کے بیان میں آئے گا، علا فرائض کے بیان میں آئے گا. یہ حقوق و فرائض ہی کا تو توازن ہے دنیا میں. علا، تم پر یہ واجب ہے، تمہارے یہ ذمے ہے، یہ تمہارے فرائض ہیں. اور لکا، یہ تیرا حق ہے، یہ تیرے لیے ہے، یہ تجھے ملے گا. تو حقوق کے لیے حرف لام، اور فرائض اور ذمہ داریوں کے لیے علا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے ان کے فرائض ہیں، جیسی ان کی ذمہ داریاں ہیں، عَلَيْهِنَّ، جو اللہ نے ان پر تمدن کی ذمہ داریوں کا بوجھ رکھا ہے، اسی کی مناسبت سے ان کے حقوق بھی ہیں. لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے پر، جانی پہچانی صورت میں، جس کو فطرت انسانی جو ہے وہ اس کو صاد کر دے کہ واقعی یہ بات صحیح. تو حقوق اور فرائض کا توازن یہی ہے اصل شے. لیکن اب اس کے بعد ایک ٹکڑا آیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فضیلت کا، ایک تفوق ہے. اس کا انکار کرو گے تو حقائق کا انکار کرو گے، اس کو نظر انداز کرو گے تو اپنے پاؤں میں کلہاڑی مارو گے، اپنے نظام کو تباہ و برباد کرو گے، خاندان کا ادارہ برباد ہوگا. خاندان کا ادارہ برباد ہوگا تو پورے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. اس کا نقصان اللہ کو نہیں پہنچے گا، یہ تمہیں ہی پہنچے گا براہ راست. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بڑا ہی بڑے پیارے الفاظ میں، بڑے سادہ الفاظ میں، ایک درجہ فضیلت کا ہے مردوں کو عورتوں پر. واللہ عزیز الحکیم، اور جان لو اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے حکم دے، جو چیز چاہے طے کر دے. لیکن عزیز ہی عزیز نہیں ہے، وہ حکیم بھی ہے، کمال حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. اس نے جو کچھ تمہیں راہ سجھائی ہے، جو تمہاری رہنمائی کی ہے، وہ صرف اپنے اختیار مطلق کی بنا پر جو چاہا کہہ دیا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حکمت ہے. وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی. تو تمہاری اپنی مصلحتیں، تمہاری اپنی حکمتیں، تمہارا اپنا خیر اس میں مضمر ہے کہ اس حقیقت کو پہچان لو کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے. اب یہ جو اصول سورہ بقرہ میں آیا ہے، بالکل جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تو بلو پرنٹ کے طور پر ایک ڈائریکٹیو پرنسپل آ گیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کو ہم کہتے ہیں فقہائے صحابہ، دیکھیے ذہنی استعداد اور صلاحیت اور ذہانت اور تفقہ اور فہم اور بصیرت، یہ سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی، فرق و تفاوت ہے. ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں میں قوت عمل زیادہ ہے، دوسروں میں قوت فکر زیادہ ہے، ایک تقسیم ہوتی ہے، فرق و تفاوت. تو صحابہ میں سے جو فقہائے صحابہ تھے، جن کو خاص طور پر یہ تفقہ اور فہم اور بصیرت حاصل تھی، وہ تو پہلا اشارہ پاتے ہی ساری بات پا جاتے تھے کہ اب یہ رخ کدھر جا رہا ہے. اور اس میں چوٹی پر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی وجہ ہے کہ بہت سے معاملات میں آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعہ ہے، کہ ان کی طرف سے تقاضا پہلے شروع ہوتا تھا کہ حضور اس معاملے میں یہ ہونا چاہیے، اور پھر وہی اس کے مطابق نازل ہوتی تھی. ہمارے ہاں جمعوں میں جہاں وہ مرصع اور مسجع خطبے پڑھے جاتے ہیں، ان میں آپ نے حضرت عمر کے ساتھ یہ الفاظ سنے ہوں گے، الذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. میں اس میں کہا کرتا ہوں بڑی زیادتی ہوئی حضرت عمر پر، یہ جو الفاظ کسی نے لکھے، ایسا تو صحابی کوئی بھی نہیں کہ جس کی رائے کتاب اور اللہ کے حکم کے موافق نہ ہو. جب اللہ اور اس کی وحی آ گئی اور کتاب میں کوئی حکم آ گیا تو صحابہ کی رائے تو خود بخود اس کے موافق ہو گئی۔ حضرت عمر کی فضیلت کا مقام یہ ہے کہ الذی وافق الوحی وحی والکتاب برائے ہی، کہ جس کی رائے کے مطابق وحی اور کتاب نازل ہوئی ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خاندانی معاملات میں پردے کے احکام کے سلسلے میں بہت پہلے سے حضرت عمر نے کہنا شروع کیا حضور سے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہماری خواتین کو اس طرح گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے، اس کے بعد وہ تدریجاً احکام آئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بلو پرنٹ تیار ہوا تھا، اگرچہ اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے پوٹینشلی، لیکن اس کے مضمرات کو پھر کھولا گیا ہے۔ ذرا اس آیت کو اب آپ سنیے، یہ آیت نمبر 34 ہے سورہ نساء کی۔ الرجال قوامون علی النساء، وہاں تھا لفظ درجہ، وللرجال علیہن درجہ۔ ابھی بات بہت ہی مختصر، مجمل اور بڑے نرم انداز میں کہی گئی، لیکن سمجھنے والے تو اس کو سمجھ گئے۔ تاہم چونکہ سب کا فہم برابر نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی بات اور کھول کر آ جانی چاہیے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات کو اور واضح کرتا ہے اور روشن کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو وہ اس ٹکڑے کو اب لیجئے اس آیت کی روشنی میں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ اچھا دیکھیے، قام یقوم، کھڑے ہونا، یہ تو سب جانتے ہیں، قائم جو کھڑا ہو، زاویہ قائمہ، وہ 90 درجے کا زاویہ جو بالکل کھڑا ہوتا ہے۔ قوام اسی سے فعال کے وزن پر ہوا، اس میں مبالغہ، بہت کھڑا ہونے والا۔ لیکن اس میں جب صلہ آ گیا علا کا، قوامون علی النساء، اس میں مفہوم ہے حکومت کا، اختیار کا، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس لفظ سے ذہناً اعراض نہ کیجئے، قرآن مجید کا مفہوم یہی ہے کہ یہ چھوٹا سا ادارہ جو ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی حکومت ہے، اور کسی ادارے کے اندر بھی اگر یہ طے نہ ہو کہ آخری اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، اس ادارے کے اعتبار سے وہ ادارہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس میں اضمحلال ہوگا، اس میں کمزوری ہوگی، چولہے ڈھیلی ہو جائیں گی، اور خاندان کے ادارے میں اگر چولہے ڈھیلی ہو جائیں تو پورے معاشرے کی چولہے ڈھیلی ہوتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے، وہ زوف اور اس میں لال جو ہے وہ خاندانی ادارے میں، انسٹیٹیوشن آف فیملی میں پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ جو ہے معلوم ہوا کہ بالکل غیر منضبط معاشرہ ہے، اس میں کوئی ڈسپلن نام کی شے ہے ہی نہیں، کوئی کسی کی سننے والا نہیں۔ تو یہاں ہے وہ بات کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ پورا فلسفہ دے دیا کہ یہ قوامیت کس لیے، یوں ہی نہیں ہے۔ منطق میں کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح، اگر کوئی بنیاد نہ ہو ترجیح دینے کی تو ترجیح کسی کو دے دینا بڑی ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ دو بالکل برابر انسان ہیں، کسی کوئی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی ہے، اس کے لیے جو کوالیفیکیشنز آپ نے بیان کی ہیں وہ دو میں بالکل برابر ہیں، کوئی فرق و تفاوت نہیں، تو ترجیح کس بنیاد پر دیں گے؟ معلوم ہوا کہ ترجیح بلا مرجح، اس کے لیے یہ تو عقل انسانی ہے، اس کا اصول ہے منطق کا کہ نہیں ہو سکتا، تو کوئی مرجح ہے، ترجیح کی بنیاد ہے، کوئی اساس ہے ترجیح کی، اس کو قرآن نے دو میں واضح کیا، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے، مرد کو فضیلت دی ہے، کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، مرد میں قوت زیادہ ہے، قوت ہی قوامیت کی اصل بنیاد ہے، یہ ان کی جسمانی ساخت ایک نہیں ہے، ان کی نفسیاتی ساخت ایک نہیں ہے، وہ فرق و تفاوت جو تخلیقی ہے، جو خلقت میں ہے، جو اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ گر تو نمی پسندی تغییر کن قدارہ، اگر مرد مرد ہونے پر راضی نہ ہو اور عورت عورت ہونے پر راضی نہ ہو تو وہ اللہ سے اپنی تقدیر کو بدلنے کی وہ درخواست کرے، گر تو نمی پسندی تغییر کن قدارہ۔ لیکن اگر اس نے کسی کو عورت ہی بنایا ہے تو اسے اللہ تعالی کی اس تقدیر پر راضی ہونا ہوگا،
اس نے جو فرق و تفاوت اس میں رکھا ہے اور جو فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر. دیکھیے اس کے لیے آیت نمبر 32 میں بھی قرآن مجید نے تمہید قائم کی ہے, ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو, اللہ کی تخلیق پر راضی ہو جاؤ. اللہ نے اگر کسی کو قوت زیادہ دی ہے آپ کو نہیں دی ہے, اب آپ بے چتاب کھائے جائیں, آپ راضی ہوں. مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسی کے حساب سے مجھ سے محاسبہ ہوگا, میں اگر اس کے مطابق اپنے فرائض ادا کر دیتا ہوں میں کامیاب ہوں. کسی کو ایشیا میں پیدا کر دیا, اس کی چمڑی جو ہے رنگدار ہے, اب وہ اسی پر جو ہے وہ پیٹ و تاب کھاتا رہے کہ مجھے کیوں نہ امریکہ میں پیدا کر دیا اور کیوں نہ یورپ میں پیدا کر دیا, تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو سوائے اس کے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کرے, اپنی قوت کو ضائع کرے, اس کے سوا تو کوئی اس کا حاصل نہیں ہے. جو بھی اللہ نے جس کو تخلیقی اعتبار سے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر راضی ہونا, مطمئن ہونا, اور اس کے مطابق اپنے فرائض کو ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا, یہ ہے نارمل راستہ. ایک صحیح جو نفسیاتی طور پر انسان متوازن ہوگا اس کا نہج یہ ہوگا. لہذا فرمایا ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے. یہ ہے وہ دوسری درمیانی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ جہاں تک اپنے اخلاق میں, اپنے کردار میں, اپنے نیکی میں, خیرات میں, صدقات میں آگے بڑھنے کا معاملہ ہے اور اس کے لیے کوشش ہے, تو جو یہ کمائے گا وہ اس کے لیے اور جو وہ کمائے گی وہ اس کے لیے, اس کا کمایا ہوا اس کے ہاتھ میں نہیں دے دیا جائے گا. اس اعتبار سے مساوات ہے. اس میں بڑا پیارا واقعہ آتا ہے, حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا ایک انصاری صحابیہ ہیں, انہوں نے کچھ سوچا اور کچھ اور بہت سی خواتین میں بھی کھچڑی پک رہی تھی, یہ مسائل جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں ظاہر بات ہے وہاں بھی تھے, تو خواتین میں یہ کھچڑی پک رہی تھی صحابیات میں کہ یہ مرد تو ہم پر بہت فائق ہو گئے, یہ جہاد کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, ساری نیکیوں کے دروازے جو ہیں اونچی اونچی نیکیاں اور اعلی اعلی درجات والی نیکیاں وہ تو ان کے لیے ہیں, پھر یہ کہ پنج وقتہ نماز مسجد میں جا کر یہ پڑھتے ہیں, جمعہ اور جماعت کی جو فضیلتیں ہیں وہ انہیں حاصل ہوتی ہیں, عورتوں پر تو ظاہر بات ہے کہ یہ نماز باجماعت فرض نہیں ہے, مردوں پر باجماعت فرض ہے اور وہ فضیلت جو ہے وہ بھی گویا کہ مردوں کے حق میں آ گئی, تو ہم لوگ جو ہیں وہ تو بہت پیچھے رہ گئے. یہ احساس ہوا اور ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وفد میں ان کی سپوکس مین کی حیثیت تھی حضرت اسماء بنت یزید کی رضی اللہ تعالی عنہما. تو حضور نے کہا کہ کہیے کیا کہنا ہے, انہوں نے ایک بھرپور تقریر کی, یہ واقعہ احادیث میں ملتا ہے, بھرپور تقریر کی جس میں یہ سارا مسئلہ رکھا کہ دیکھیے مرد جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں, جنگیں کرتے ہیں, ہم ان کے بچوں کو اپنی گودوں میں لادے لادے پھرتی ہیں, تو ہمارے لیے تو کوئی وہ جو فضیلت والا معاملہ ہے وہ تو نہیں رہا اور ہم اس معاملے میں پیچھے رہ گئے, تو ہمارے لیے کیا ہے. جو تقریر انہوں نے کافی کی تو حضور نے ایک تو تحسین فرمائی, جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف رخ کر کے حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے آج تک کسی عورت کی طرف سے اتنی عمدہ تقریر سنی ہے اس مسئلے پر؟ سب نے کہا نہیں حضور. یہ واقعتاً بڑی ہی عمدگی کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو پیش کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب مرد مجاہدین باہر جہاد پر جاتے ہیں, جب تم ان کے گھروں کی حفاظت کرتی ہو, عصمت کی حفاظت کرتی ہو, ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہو, ان کے بچوں کو پالتی اور پوستی ہو, تو جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے تمہارا یہ عمل بھی اسی درجے کا ہے جس درجے کا ان کا قتال فی سبیل اللہ. تو اب اس پر انہیں اطمینان ہوا. اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ مردوں پر جو بوجھ اس نے رکھا ہے اس کے حساب سے ان کو اجر و ثواب مل جائے گا, تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں وہ تم بحسن وجوہ اگر ادا کرو گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اس کے برابر مل جائے گا. تو یہ تھا وہ فلسفہ کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہی بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اس کے بعد یہ 34ویں آیت میں پڑھ رہا تھا, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض.
یہ تو وہ تخلیقی فضیلت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے مردوں کو عورتوں پر. دوسری بات وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، چونکہ مرد پر ذمہ داری ڈالی ہے نان نفقے کی، معاش کی ذمہ داری پوری اس پر ہے، اس کا بھی ایک منطقی نتیجہ ہے کہ اسے قوامیت حاصل ہو. ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ نکاح کا بندھن بنتا ہے، تو اگرچہ ویسے اگر آپ خالص فیزیولوجیکل لیول پر بات کریں گے، عضویاتی سطح پر، تو جتنا مرد محتاج ہے عورت کا، ضرورت مند ہے عورت کا، اتنی ہی عورت محتاج ہے مرد کی، اس میں تو کوئی فرق نہیں. یہ جو دو جنسیں اللہ نے بنائی ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے احتیاج ہے، لیکن شریعت نے نقشہ کیا رکھا ہے؟ ایک ایک چیز کی حکمت جو ہے اس پورے فلسفے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. عورت مہر نہیں دیتی، مرد مہر دیتا ہے. کیوں؟ نکاح کی ضرورت دونوں کی برابر ہے، اس کو احتیاج ہے مرد کی، اس کو احتیاج ہے عورت کی، خالص عضویاتی سطح پر کوئی فرق نہیں. مرد بھی نامکمل ہے عورت کے بغیر، وہ اپنی نسل کا بقا نہیں کر سکتا، اور عورت بھی نامکمل ہے مرد کے بغیر، بلکہ عورت شاید زیادہ نامکمل ہو، لیکن مہر کی ذمہ داری مرد پر ہے. اور مہر کیا ہے سوچئے، ہمارے ہاں نکاح کا ایک جزو لازم ہے مہر، تعین نہ ہو تب بھی مہر مثل ہو جائے گا، جو بھی اس خاندان کے اندر خواتین کا عام طور پر مہر ہے وہ مہر ہوگا. اور مہر کی ادائیگی کی نیت نہ ہو تو پھر یہ نکاح ہی درست نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے، پسندیدہ تو یہ ہے کہ نقد دیا جائے، اسی وقت دیا جائے، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے اس کو آپ مؤخر کر دیں، وہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن نیت ہونی چاہیے کہ دینی ہے، اور بعد میں عورت چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے، اس کا ایک حق ہے، اور قانونی حق اسے حاصل ہے کہ اپنے جس حق سے چاہے وہ دستبردار ہو جائے. لیکن یہ مہر کو لازم کیوں کیا گیا سوچئے. یہ در حقیقت اگر کوئی سمجھتا ہو کہ یہ عورت کی قیمت ہے معاذ اللہ، تو بہت بڑے مغالطے میں. مہر تو اتنا بھی ہوا ہے کہ پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہ صورتیں. ایک صحابی سے جب کہا گیا کہ کچھ ہے تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے، حضور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں. اچھا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ مجھے یہ صورتیں یاد ہے. یہ صورتیں پڑھا دینا اپنی بیوی کو، یہ مہر ہے. سمبولک حیثیت ہے اس کی. اب سمجھیے کہ وہ سمبل کس بات کا ہے، کہ قرآن مجید اصل میں ان دونوں کے مابین ایک نسبت قائم کرتا ہے کہ وہ طالب ہے یہ مطلوب ہے. چاہے ویسے دونوں کے دونوں طالب ہیں ایک دوسرے کے، دونوں مطلوب ہیں ایک دوسرے کے، لیکن نہیں، معین کرو اس میں کہ ایک کا مقام معین ہو کہ یہ طالب ہے وہ مطلوب ہے. یہ اس نفسیاتی ساخت کی مناسبت سے کہ مرد میں اقدام ہے، مرد میں فعلیت ہے، عورت میں انفعالیت ہے، گریز ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، جو نفسیاتی ساخت کے جو اس کے لازمی عنصر ہے، اس کے اعتبار سے مہر کو ایک علامت کے طور پر رکھا ہے. اس سے سمبل کس بات کی کہ طالب مرد ہے، عورت جو ہے وہ مطلوب کے درجے میں. اس کے بعد سارا بوجھ جو ہے معاش کا وہ ڈالا مرد پر، نان نفقہ اس کا تمہارے ذمے ہے. قانونی اعتبار سے یہ جان لیجئے کہ ایک بیوی کو، دیکھیے میں نے جو عرض کیا تھا کہ عورت کی حیثیت اس کی اور ہے، بیوی کی حیثیت اور ہے. عورت کی حیثیت سے اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی ہولڈ کرے، اون کرے. ایک عورت کے پاس فرض کیجئے کہ 10 لاکھ روپیہ جو ہے اس کا بینک میں جمع ہے، فرض کر رہے ہیں، لیکن جب شوہر نے اسے اپنی بیوی بنایا ہے تو اس کا نفقہ شوہر کے ذمے رہے گا، وہ چاہے اپنے 10 لاکھ میں سے ایک پیسہ خرچ نہ کرے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ اپنی اس رقم کو رکھ سکتی ہے، اپنی ملکیت کو ہولڈ کر سکتی ہے. یہاں تک کہ صدقہ اور خیرات کے ضمن میں آپ کو احادیث مل جائیں گی کہ بعض خواتین نے حضور سے سوال کیا، حضور ہمارے پاس مال ہے اور ہم پر زکات ہے، اور ہمارے شوہر جو ہیں وہ نادار ہیں، تو کیا ہم اپنی زکات اپنے شوہروں کو دے سکتی ہیں؟ حضور نے فرمایا ضرور دے سکتی ہو، تمہیں دوہرا اجر ملے گا. ایک تو یہ کہ تم نے زکات ادا کی جیسے کہ کسی اور کو دیتے، اور ایک یہ کہ اپنے جو قریب ترین تمہارا رشتہ دار تمہارا شوہر ہے اس کو تم نے زکات دی، دوہرا اجر ملے گا. اس لیے کہ عورت کا جو نان نفقہ ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھے، اپنا کاروبار بھی اگر اس کا کہیں کہیں چل رہا ہے وہ چلائے، اس میں سے ایک پیسہ خرچ نہ کرے، اس کو قانوناً اس کا حق حاصل ہے، نفقہ جو ہے اس کا خرچہ، اور جو بھی اولاد ہے اس کا خرچہ، اور نان نفقہ یہ ایک اصطلاح ہے، اس میں سکنا بھی شامل ہے، اسے رہنے کی جگہ فراہم کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں زیادہ اپنے حقوق سے واقف نہیں ہیں، وہ الٹے راستے پر زیادہ چلتی ہیں، ورنہ صحیح راستے پر جو شریعت نے حقوق دیے ہیں، ایک بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں تمہارے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے علیحدہ رہائش فراہم کر کے دو، اور مرد کا شوہر کا یہ فرض ہوگا کہ اسے علیحدہ رہائش فراہم کر کے دے۔ تو وہ حقوق جو شریعت دیتی ہے اس کا تو احساس ہے نہیں، اور وہ نظریہ مساوات مرد و زن جو یورپ سے آیا اور جس نے وہاں کی معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا، جس نے کہ خاندان کے ادارے کو بالکل معدوم کر کے رکھ دیا ہے، اس کے پیچھے تو ہم چل رہے ہیں، لیکن جو حقوق دیے ہیں اور جو سٹیٹس دیا ہے عورت کو اسلام نے، اس کا ہمیں شعور تک نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض و بما انفقوا من اموالہم، جو کچھ کہ اللہ نے فضیلت دی ہے تخلیقی اعتبار سے بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو عورت پر، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے، انہوں نے ہی نکاح کے بندھن میں مہر ادا کیا، اور وہی ہیں کہ جو پوری ذمہ داری جو ہے اٹھا رہے ہیں۔ لہذا الرجال قوامون علی النساء، اب جو یہ گھر کا ادارہ وجود میں آیا ہے، اس میں مردوں کو عورتوں پر حاکم ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ لہذا عورت کا جو سب سے بڑا وصف ہے، اسی آیہ مبارکہ کو میں اب ختم کر رہا ہوں، فصالحات، جو اللہ کے نزدیک صالح بیویاں ہیں، نیک مسلمان خواتین، ان کے کیا اوصاف ہوں گے؟ فصالحات، یہ فا جو ہے یہاں پر پس، جب فلسفہ یہ ہے الرجال قوامون علی النساء، فلسفہ یہ ہے پس، فصالحات قانتات، پہلی ان کی جو صفت ہے وہ فرما برداری ہے، حکم مانے، کہنا مانے، اپنی مرضی کو نیچے ڈالیں، شوہر کی مرضی کو ور رکھیں، اپنی پسند کو پیچھے رکھیں، شوہر کی پسند کو مقدم رکھیں۔ یہ قنوت، یہ قانتین، اللہ کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں دس بستہ، یہ قنوت ہے۔ لہذا اس کا منطقی نتیجہ یہ، اب کسی کو پسند نہ آئے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اسے پھر اسلام سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، قرآن مجید ہے، کلام اللہ ہے، اس نے تو جو بات کہی ہے عقل و فطرت کے مطابق کہی ہے۔ اگر ہمیں نہیں پسند تو خامخواہ اسلام میں لا کر ان چیزوں کو نہ ٹھونسیے، یہ دوہرا جرم ہے، بلکہ یہ کہ شرافت کا تقاضا پھر یہ ہوگا کہ آپ کہیں کہ ہمیں اسلام پسند نہیں۔ لیکن اسلام کی بات اپنی جگہ بالکل واضح ہے، فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، دوسرا ان کا بہت بڑا وصف جو ہے وہ حافظات، حفاظت کرنے والیاں غیب میں اور غیب کی، لل کا یہ دونوں مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ عورت کا سب سے بڑا، عورت جو ہے وہ مرد شوہر کی عزت و ناموس لیے ہوئے، اس کی حفاظت اس کے ذمے ہے۔ شوہر گھر سے باہر ہوتا ہے، اس کی سارا، اس کا مال جو ہے وہ عورت کی تحویل میں ہے، گھر کی ملکہ وہ ہے، اس کی حفاظت اس کے ذمے ہے۔ مرد کا نسب جو ہے وہ عورت کی امانت میں ہے، اس نسب میں خیانت نہ کرے، اس کی حفاظت کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلا بس ان کا قانتات حافظات للغیب، یہ ہے در حقیقت ایک معیاری جو خاتون اسلام کی نگاہ میں ہے، ایک معیاری بیوی جس کا نقشہ کہ اسلام پیش کر رہا ہے، اس ازدواجی رشتے میں آنے کے بعد بیوی کی حیثیت سے جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی جو نوعیت قرآن معین کر رہا ہے، وہ اس آیہ مبارکہ سے ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر آ جاتی ہے، اور نظریہ مساوات مرد و زن کی اس معنی میں جڑ کر جاتی ہے جس معنی میں کہ آج یہ نظریہ دنیا میں اچھالا جا رہا ہے۔ اسی کی ایک کرولری کے طور پر یہ بات جان لیجئے کہ طلاق کے معاملے میں سیپریشن میں بھی برابر نہیں رکھا ہے، مرد کو اختیار ہے وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ بہت احمق ہیں وہ لوگ جو اس معاملے میں برابری کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی جو فلسفہ ہے پورا اس کو سامنے رکھیں گے تو ہر چیز دو اور دو چار کی طرح صاف نظر آئے گا۔ منطقی طور پر وہ قوام ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے، گھر کے نظم کو چلانے کا ذمہ دار وہ ہے، گھر کی معاشی بوجھ پوری کی پوری اس کی کفالت کی ذمہ داری اس پر ہے، لہذا طلاق کے معاملے میں بھی اس کو تو دیا ہے اختیار کلی، وہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے۔ لیکن عورت کو بیوی کو وہ حق حاصل نہیں ہے. وہ طلاق حاصل کر سکتی ہے, دے نہیں سکتی, خود نہیں جب چاہے شوہر کو طلاق دے دے, بلکہ یہ کہ وہ طلاق حاصل کر سکتی ہے. طلاق حاصل جو کی جاتی ہے اس کو شریعت میں خلع کہتے ہیں. یہ خلع یا تو ہوگی جو بھی ایلڈرز آف دی فیملی ہیں ان سے بات ہوگی کہ یہ زیادتی کرتا ہے, یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا, لہذا مجھے اس کے حوالہ عقد سے آزادی دلوائی جائے, یا یہ ہے کہ ریاست ہے, وہ قاضی ہے, مقدمات ہے, وہاں جا کر اپنی گریمنس جو بھی ہے اس کو پیش کر کے جس بنیاد پر طلاق وہ حاصل کرنا چاہتی ہے اس کا بھی حق ہے طلاق, وہ حاصل کر سکتی ہے طلاق, اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رہے کسی شوہر کے ہاں, لیکن یہ کہ اسے کسی اور تھرڈ پرسن کو, تھرڈ پارٹی کو مطمئن کرنا ہوگا کہ ہاں واقعی اس کے گراؤنڈز ایسے ہیں کہ جس پر اس کو طلاق دے دینی چاہیے, مل جانی چاہیے. یہ ہے خلع, اور بس اتنا ہی فرق ہے. اس میں حضور نے یہاں تک طلاق کے لیے بنیاد بنا دی کہ ایک خاتون آتی ہیں حضور کے خدمت میں کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق دلوا دی جائے. وجہ کیا ہے؟ مجھے وہ بالکل پسند نہیں, محض پسند. میں نے بارہا دیکھا ہے وہ سب سے چھوٹے قد کا ہے, جب بھی لوگوں میں ہوتا ہے وہ سب سے نیچا نظر آتا ہے. چلیے اس کی شکل و صورت بھی مجھے پسند نہیں. حضور نے صرف اتنا کیا کہ انہیں ایک رات ایک ایسی جگہ پر بند رکھا کہ جو اچھی جگہ نہیں تھی اور وہاں کوئی تعفن بھی تھا, وہ وہاں رہی. صبح پوچھا کیا کہ یہ رات میری بڑی اچھی گزری ہے. معلوم ہوا کہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی ایک جذباتی انداز میں بات نہیں کر رہی ہے, ہے معاملہ فی الواقع کہ کوئی مناسبت نہیں پیدا ہو رہی ہے شوہر اور بیوی میں, تو مطلوب تو مناسبت ہے, لہذا سیپریشن ہو گئی. کوئی اور دلیل نہیں, یہ نہیں کہ اس نے مجھے مارا ہے یا مجھے ستایا ہے یا میرا نفقہ نہیں دیتا ہے یا مجھ پر یہ دست درازی کی, نہیں. مجرد پسند کی بنیاد پر بھی خلع حاصل کی جا سکتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ عورت جب چاہے کھڑی ہو کر کہہ دے تین مرتبہ یا چار مرتبہ یا ایک مرتبہ میں نے طلاق دی اور وہ معاملہ ختم ہو جائے, جبکہ شوہر کو یہ حق اور اختیار حاصل ہے. یہ فرق و تفاوت جو ہے یہ بھی الرجال و قوامون کا منطقی نتیجہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.